أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان، آج مئی 1980 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت 10 سے ہو رہا ہے. آپ احباب کو یہ علم ہے نہایت انتظاری سے، جیسا مقدر پر عرض کر چکا ہوں، میری عمر ساری کی ساری قرآن کریم کی ہی غور و فکر میں گزری. اور اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ اس کے بعد قرآن کی تعلیم کا ملخص تم نے کیا پایا، نقطۂ ماسو کا مرکز اس کا، موضوع اس کا، عمود اس کا، یعنی یہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا کیا، اس کی تعلیم کیا ہے، اور یہ فکرے میں یہ ہے کہ اس نے انسان کو اس کے مقام سے، ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے نا کہ خدا نے کچھ اپنے متعلق جس نے کہا ہوا ہے وہ کچھ یہ کر رہا ہے، یہ اسی کتاب ہے، اس نے اپنے متعلق یہ کچھ کہا ہے، کتاب تو اس کی ہے یہ، مگر وہ جو اس نے کہا ہے کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے، یا یہ ترجمان جو ہے نا یہ انسان کا ہے، انسان کو اس کے صحیح مقام سے اس نے آشنا کرا ہے. اور یہ چیز دنیا میں، مذاہب کی دنیا تو ایک طرف رہی، دنیا فکر و دانش میں کہیں نہیں ملے گی جو احسن تقویم میں اس کو پیدا ہوں. بیشتر میں وہ اشرف المخلوق، پوری مخلوقات نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ بیشتر مخلوق جو ہے، اور پھر اس کو واجب و تکریم بنایا ہے، مسجود ملائک بتا. لیکن ایک چیز ان سب سے بلند برتر اور اعلیٰ ہے جو اس نے بتائی ہے، اور وہ آج کی جو آیت ہمارے سامنے ہے. اور آپ کو معلوم ہے پچھلے درس میں آخر میں میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بات ذرا لمبی سی ہے، میں کہتا ہوں سب سے بلند ترین مقام اس اعتبار سے وہ اس آیت کے دو فکروں میں آگے ہے. وہ مقام یہ ہے کہ خدا نے اسے اپنا رفاقت کا تعلق ہے انسان، یہ الگ بات ہے کہ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمکتی ہوئی حدیث میں فرمایا، بلکہ حضور کی حیات ارضی کا آخری سانس جو ہے، آیت میں یہ آتا ہے کہ آخری بات جو حضور نے کہی تھی، بل رفیق الاعلی، میں جا رہا ہوں رفیق اعلی کی طرف، رفیق کہا ہے. اور اس میں یہ حسن امتیاز یہ ہے کہ وہ رفیق اعلیٰ ہے، ہم رفیق ادنا ہے اس کے مقابلے میں، لیکن تعلق جو ہے وہ بہت بڑا. یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، من کان یرید العزت فللہ العزۃ جمیعا، آپ کا آیت کے تسلسل میں بات، غلبہ، تسلط، قوت، عزت. تو یہ تو قوانین خداوندی سے وابستہ پسندوں کی جھوٹی، ناپائیدار، اپنے آپ کو فریب دینے والی، دوسروں کو مقصد سکھانے والی اس قسم کی تقریم اور عزت اور اقتدار تو تم دوسرے طریقوں سے بھی حاصل کر سکتے، لیکن وہ جس میں شرف انسان، وہ قوت، وہ تقریم اصول و اقدار خداوندی کے ساتھ وابستگی سے حاصل نہیں ہے. کیسے حاصل ہوگی؟ اقدار و اصول خداوندی میں نے عرض کیا ہے، قرآن کریم یہی بار بار بیان کرتا چلے گا. بڑی چھوٹی سی آیت ہے عزیزان ایمان، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھڑے رہیے، مہینوں تک کھڑے رہیے، وہ عجیب و غریب نکات کسائی کرتا چلا جاتا ہے. کہا اس کا طریق، الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح ہو یرفعہ، اور پھر عربی زبان کے اعجاز اور قرآن کریم کے انتخاب کی مثال دیتے چلے جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں اتنے الفاظ جو ایک ہی مقصد کے لیے تھے، اور وہ مرادفات نہیں تھے. مرادف اس کو کہتے ہیں کہ جن میں کوئی فرق ہی معنی میں نہ ہو. یہ تو زبان کا مقصد ہے کہ ایک معنی کے لیے دو لفظ ہوں، کیوں دو لفظ ہوں؟ ان کے ہاں تو ایک چیز کے لیے ہزار ہزار لفظ ہوتا ہے، عیدل کے لیے ان کے لیے ہزار لفظ، شمشیر کے لیے 800 لفظ. تو یہ معنی کیا ہوئے؟ ہر لفظ میں دوسرے لفظ کے ساتھ ایک شیڈ ہوتی ہے، تھوڑا سا ایک شیڈ جسے وہ کہتے ہیں اتنا فرق ہوتا ہے معانی میں ان کے اندر. یہ چیز ہے بات الہ ہے یا سعد القلم السید. طیب شجر طیب ہوتا ہے جس میں خوشگوار پھل آنے کی امکان ہے, اور شجر خبیث ہوتا ہے جس میں پھل نہ آئے. قلم یہ کلمات اللہ, نظریات زندگی, غبرات حیات, اقدار خداوندی, اس کے دیے ہوئے اصول, ان سب کے لیے ایک لفظ ہے قلم, اور بڑا ہی جامع لفظ ہے. قرآن کریم میں یہی تو ہے جس کو کلام اللہ اس نے کہا ہے, یہی تو ہے وہ لفظ. قرآن کلمات اللہ ہے. یہ ہر قسم کا کلمہ, فکرہ, سینٹینس, اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا. یہ خدا کے جو کلمات یا نظریات زندگی ہیں, آج کل ہمارے ہاں کیونکہ نظریات آئیڈیالوجی کے الفاظ عام ہیں اس لیے انہی معنی میں ہم لے لیتے ہیں. نظریات حیات یا اقدار خداوندی, ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ طیب ہیں, وہ نہایت خوشگوار پھل دیتے ہیں. کہا یہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر ہے موجود, یہ تمہاری پیدا کردہ نہیں, ان میں یہ چیز موجود ہے, یہ اس کی پوٹینشیلٹی ہے ان کے اندر, یہ کچھ بن جانے کا امکان ہے ان کے اندر. لیکن یہ کچھ بنتا کیسے ہے وہ؟ والعمل الصالح ہو یا تمہارے اعمال صالح جو ہیں وہ انہیں یہ کچھ بناتے ہیں. اہمیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو بیج کو جو اہمیت حاصل ہوتی ہے, اگر وہ صالح یا طیب نہیں ہے تو کسان جو جی میں آئے کرتا تھے ساری محنت رائے گاہ چلی جاتی. تو یہ جو پارٹنر ہے, رفیق ہے اس کاروبار میں, اس رفیق نے جو اپنا شیئر اس میں دیا ہے, اپنا حصہ جو اس کے اندر دیا ہے, بنیادی طور پر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ طیب نہ ہو تو یہ محنت کرنے والا جتنی جی چاہے محنت کرے رائے گاہ جائے گی, اور اگر وہ بیج طیب ہے اور کسان اس میں محنت نہیں کرتا تو وہ اس کا بیج بھی رائے گا چلا جائے. آپ نے غور فرمایا رفاقت کی اہمیت کیا ہے؟ الہ ہے یس عدل کلم الطیب, دو لفظ پہلے دیکھیے, یس عدل سعد والعمل الصالح ہو یرفع ہو, دونوں کے معنی بلند کے, بلکہ تیسرا لفظ بھی ابھی آنے والا ہے. یو رجی میں نے کہا ہے نا, میں نے نہیں کہا, خود اہل عرب کہتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے اسکالر کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا تو ترجمہ کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم ان لفظوں کا ترجمہ بلندی کی طرف لے جانے والا یا بلند ہونے والا کہیں گے, دوسرا لفظ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے, وہ الگ الگ لفظ کو استعمال کر رہا ہے. انہیں الگ الفاظ میں تو معنی کی دنیا پوشیدہ ہے. الہ ہے یس عدل کلم الطیب, کلم الطیب کے اندر یہ امکان موجود ہے. میں الہ کا ابھی مفہوم بتا رہا تھا کہ یہ ابھی میں اسی ترجمہ ہی کر دیتا ہوں, ترجمہ تو نہیں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے. کلمہ طیب صحیح نظریہ زندگی, خدا کا عطا کردہ جو خوشگوار نتائج پیدا کرنے کے امکانات جس کے اندر ہیں, وہ اس کی طرف الہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. ابھی بتاتا ہوں اس کی طرف سے کیا معنی. الہ ہے یا سعد, بلند ہوتا چلا جاتا ہے, چڑھتا چلا جاتا ہے, یس سر, لیکن والعمل الصالح ہو یرفع, انسانوں کے اعمال صالح, یہ دوسرا لفظ رفع آ گیا, اس زمانے بھی تو بلندی ہے, یس دو, جیسے پہاڑ کی گھاٹی پہ کوئی چڑھتا ہے بمشقت, آہستہ آہستہ اس کو چڑھتا چلا جاتا ہے, کوئی اس کو چڑھا نہیں رہا ہو, وہ چڑھتا چلا جاتا ہے, اس میں کچھ مشقت کا پہلو بھی ہوتا ہے, رفتار کم ہوتی ہے. پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا تو آپ جانتے ہیں, یہ تو ہے جہاں یہ سعادہ کا لفظ, سعود کا لفظ آئے گا, نہایت سبک روی سے آہستہ آہستہ بڑی محنت کے ساتھ بلندی کی طرف چلتے جانا. کہا اس کے اندر یہ امکان ہوتا ہے جو ہم نے آئیڈیالوجی یا نظریہ زندگی جو ہم نے تمہیں دی ہے نظریات زندگی, ان کے اندر یہ چیز ہے. میں بھی عرض کروں گا کہ یہ اس طرح سے شعور جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. کہا لیکن ان میں یہ چیز ہے, بڑی سست رفتاری کے ساتھ وہ بڑی محنت کے ساتھ وہ اوپر چڑھتے ہیں, لیکن اگر انسانوں کے اعمال صالحہ اس کے ساتھ ہوں جڑ کا ہوں تو یہ ان کو جلدی سے بلند کر دیتے ہیں. رفع کے معنی بلند کر دینا ہو. دیکھا دو لفظ. اور عام طور پہ یہ جس طرح سے یہ معمار دیوار کو بلند کرتا ہے نا, ایک ایک ردا اوپر رکھ کے اینٹوں کا, اور دیوار اوپر تو اٹھتی چلی جاتی ہے. معمار کے اس پروگرام یہ اس کوشش سے اٹھتی ہے, وہ اب خود نہیں اٹھتی ہو, یوں جو اٹھتی ہے اور وہ نظر آ جاتی ہے کہ آج اس سے وہ کنے ردے لائے آ گئی تو. یعنی آپ ایک نگاہ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کل کے مقابلے میں یہ کتنی اوپر اٹھتی ہے. یہ اٹھنا ہے جب یہ اس کو غلام کیے چلے گا. میں پہلے یہ لفظ جو ہے نا الہ ہے یسعود, اس کے ترجمہ خدا کی طرف بلند ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو خدا کی طرف ہے نا, اس کے غلط تصور میں نہ صرف یہ کہ پیچیدگیاں پیدا کی ہیں بلکہ گمراہیاں پیدا کی ہیں. عام طور پر وہ جو ہے نا ان للہ و ان الیہ راجعون تو ترجمہ کیا جاتا ہے تو ہم خدا کے ہیں اور ہم خدا کی طرف جائیں گے, رجوع کریں گے, پھر سے جائیں گے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ بارے دیگر اسی کی طرف جائیں گے, اور جب اس کی طرف کہا جاتا ہے تو محسوسات کا خوبر انسان, اب جب طرف کہیں گے آپ تو وہ کوئی نہ کوئی تو مکان ذہن میں آئے گا. کسی طرف جانے کے لیے آپ کا ذہن جو ہے یہ اسپیس یا مکان جو ہے اس سے باہر جا نہیں سکتا, خواہ وہ عرش مولا ہی کیوں نہ ہو. مکان ضرور آپ کے ذہن میں آئے گا. چنانچہ اسی جہت سے تو ہمارے ہاں دو فرقے پیدا ہو گئے, تجسیمیہ اور تنزیہ. ایک نے تو یہ کہا کہ خدا اسی طرح سے ایک محسوس پیکر رکھتا ہے. قرآن کریم میں خدا کے ہاتھ, خدا کی آنکھیں, یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ لفظ آئے ہیں. خدا نے جیسے ہم کہتے ہیں اس نے اپنی دست قدرت سے یہ بنایا, تو قرآن میں بھی یہ ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے یہ بنایا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کر رہا تھا. اب سیدھی سی بات ہے کہ زبان کے اگر مجازی معنی سامنے ہوتے تو معلوم ہوتا ہے. سگس کے معنی اقتدار ہوتا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کر رہا ہے اس کے معنی نگرانی ہوتا ہے. لیکن ایک فرقہ آپ کے یہاں پیدا ہوا, انہوں نے ان کے حقیقی لغوی لٹرل میننگ لیے کہ خدا کے ہاتھ ہیں, خدا ساتھ کا ایک مجسمہ ہے. ہماری طرح سے جائے خدا سنتا ہے تو کان ہونے چاہیے, خدا دیکھتا ہے آنکھیں ہونی چاہیے. اس کی آنکھیں بنائیں, اس کے کان بنائے, پھر اس کے بعد اس کو ایک عرش پہ بٹھایا اور عرش آسمانوں کے اوپر پہنچایا. اس کے مقابل میں دوسرا فرقہ پیدا ہوا تنزیہ, انہوں نے کہا کہ نہیں بابا یہ سارے مجازی معنی ان کی لینے چاہیے, سچ مچ کے ہاتھ اور کان اور زبان اور آنکھیں نہیں ہیں. مطلب میرا کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو اس قسم کا لفظ ہے نا الہ یا تو اس کی طرف جاتے ہیں تو طرف سے ضرور ذہن میں ایک مقام آتا ہے. خدا زمان اور مقام, ٹائم اینڈ سپیس کی جو حدود ہے ان سے ماورا ہے, مزہ ہے. وہ زمان یعنی ٹائم یا وقت کے اندر بھی نہیں آ سکتا, ابدی اگلی جسے ہم کہتے ہیں, نہ وہ سپیس یا کسی جگہ کے اندر احاطے کے اندر وہ آ سکتا ہے. تو یہ جو الہ والا ہوتا ہے لفظ, اس کے معنی خدا کسی مقام پہ نہیں ہوتا جہاں جاتا ہے انسان اس کے طرف. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو مقصد یا منزل اس نے متعین کر رکھی ہے اس کی طرف جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول کے اندر انہوں نے دیکھا کہ نظام خداوندی کے قائم کرنے کے امکانات نہیں، بلکہ ان کی مخالفت جب شدت اختیار کر گئی، اور ہر رسول کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اسے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، دوسرے مقام کی طرف جانا پڑا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جاتے وقت؟ پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا انی ذاہب ان الی اللہ، میں اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ خدا فلسطین کی کسی سرزمین میں تو نہیں بیٹھا تھا نا، وہ تو وہاں آئے تھے نا، دوسرے مقام پہ انی مہاجروں نے جا رہا، میں اپنے خدا کی طرف ہجرت کر کے جا رہا. میں کہنے یہ لگا تھا کہ جہاں یہ چیزیں آتی ہیں نا، الہ الینا الہ ربی اللہ، اس کے معنی کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ مقصد وہ منزل ہوتی ہے جو خدا نے مقرر کر لی، اور اس کے لیے تو پھر وہ الفاظ لیجیے جہاں آیا ان للہ و انا الیہ، عظیم چیز وہ ہے نا. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. جہاں خاص باطل کے تصادمات میں وہ مقامات آئیں گے جہاں تمہارا بڑی سختیوں سے مقابلہ کیا جائے، بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی، جانے جائیں گی، مال جائے گا، کھیتیاں برباد ہوں گی، سب کچھ یہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود خدا کے مومنین بندے جو اس حق کا علم بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ مصیبتیں، یہ مشقتیں، یہ کیے ان کے قدموں کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے. ہر نئی مصیبت، ہر نئے تصادم کے بعد ان کی زبان کے اوپر یہ آئے گا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان رکاوٹوں سے ہم رک جائیں گے، باز آ جائیں گے یا اپنا رخ بدل دیں گے؟ قطعاً نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کر لو جو کچھ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا خدا کے اس پروگرام کے لیے، ہمارا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھے گا جو منزل اس نے مقرر کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا عظیم تھا عزیزان امام یہ ڈیکلریشن، یہ اعلان، یہ اعتراف، جو ہماری علاق جو ہی کسی نے کہا انا للہ تو انہیں کچھ ابھی کیڑا مر گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہی اور کوئی نہیں رہا تھا. یہ عظیم چیز کہ آئیں جتنی مشکلات آتی ہیں، تصادمات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، راستے کے اندر تم کھڑے ہو جاتے ہو، ہمارا راستہ کوئی نہیں رو سکتا. انا للہ کیا بات ہے، وہ ہم نے تو وقت پر رکھا ہے اپنے آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے، اس لیے جو رکاوٹ آتی ہے انا الیہ راجعون، دیکھو ہمارا قدم اٹھ رہا ہے اسی طرف جانے کے لیے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ الیہ یا الینا کے یہ معنی ہے قرآن میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ انی ذاہب الی اللہ، میں جا رہا ہوں اپنے اللہ کی طرف، تو وہ یہ نہیں جاتا میں نے کہا ہے کہ وہ کہیں فلسطین یا یروشلم یا ان میدانوں میں کہیں بستا تھا اور وہ کہتا تھا میں جا رہا ہوں اس کی طرف. ضمن بات آ گئی ہے تو بہرحال سن بھی لیجیے. یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے نا معراج شریف کا، میں اس کے اوپر لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ایک ہی فکرے میں بات کرتا ہوں. وہ یہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے، اوپر گئے، آسمانوں کے اوپر گئے، پھر اوپر گئے، اس کے بعد پھر جا کے عرش محلہ پہ گئے، وہاں خدا سے ملاقات کی. جسمانی طور پر وہ یہاں سے گئے کسی مقام پہ، وہاں خدا سے ملاقات کی. اس پہ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کسی مقام میں ہے، خواہ وہ آسمانوں کے اوپر ہی کوئی مقام کیوں نہیں ہے، جسمانی طور پر وہاں جا کے اس کو ملنا ہوتا ہے. خدا نے جو اپنا تصور دیا ہے یہ اس کے خلاف ہے بات، اور باقی چیزیں چھوڑ دیجیے. جا کر یہاں سے انسان اپنے بدن کے عنصر یا اپنے جسم کے ساتھ یہاں سے جا کے کسی خاص مقام میں خدا سے جا کے ملے، تو اس کے معنی یہ ہے نا وہ کسی خاص مقام میں ہے، اور اس کا نام آپ عرش محلہ ہی کیوں نہ رکھ، تو ہوا نا کسی مقام میں. وہ کہتا ہوا ماکم اینا ماکم تم، جہاں تم جہاں کہیں بھی تم ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہے نا اس کی لامکانیت، وہ کسی خاص مقام میں نہیں ہے، إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. بات یہاں سے چلی تھی. جن نظریات حیات میں نہایت خوشگوار حل پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ خدا نے دیے ہیں, اور میں آگے چل کے بتاؤں گا. وہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں, چڑھنے چلے جاتے ہیں الہی خدا کی طرف نہیں, اس ڈیسٹینیشن کی طرف, اس منزل کی طرف جو ان کے لیے خدا نے مقرر کی. اب میں بتاؤں گا کہ الہی یسعد یہاں جو کہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بلند ہوتے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بات, عمل صالح ہو یا کا انسان کے اعمال صالح ہیں اس کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ بڑی تیزی سے اوپر اٹھا دیتے ہیں, یعنی وہ بہت جلد اس منزل کی تک پہنچ جاتے ہیں جو ان کے لیے خدا. پھر آ جائیے کسان کی مثال کی کرے. قرآن کریم نے اکثر و بیشتر ایمان اور اعمال صالح کی مثال زراعت کی دی ہے, کھیتی کی. ایک کسان حل چلانے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے, نیوٹن بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ سب سے پہلے صحیح فارمولہ ہونا چاہیے, اس فارمولے کو جب عمل میں لائیں گے تو وہ صحیح نتیجہ پیدا کرے گا. نیوٹن تو یوں سمجھے گا, کسان یہ سمجھے گا کہ سب بیج اچھا ہونا چاہیے, بیج اچھا ہوگا تو اس پہ پھر زراعت کے قاعدے اور قانون کے مطابق محنت کی جائے گی, عمل صالح کے معنی یہی ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنے نتائج پیدا کرے گا. بیج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کچھ بن جائے, کسان کی محنت بشرطے کے صحیح قاعدے کے مطابق ہو. ہر عمل کے متعلق قرآن نے نہیں کہا کہ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کرتا رہے گا وہ ایک ایک خطے میں سے سات سات سو دانے جسے کہتے ہیں نکل آئیں گے, ایک ایک کوشے میں سے. ہر قسم کا عمل نہیں ہے, سارے قرآن میں عمل صالح. وہ کام جو ان کی صلاحیتیں جو ان کے اندر گزمر ہیں ان کو وہ مضبوط بنا دے, یہ صالح ہے. یعنی جس سے آپ نیک کام یا برا کام کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. نیک تو لفظی فارسی زبان کا ہے, یہ صالح کیا ہے؟ جو صلاحیتیں اس کے اندر مضمر ہیں, جو کچھ بننے کی, جو کام وہ کچھ بنا دے اسے, وہ عمل صالح ہے, وہ ہی نیک کام ہے. کہا یہ ساتھ مل جائے یا کہو, پھر دیکھو وہ کتنی تیزی سے اتر جاتا ہے. میں اسے آخر میں جا کے عرض کروں گا دونوں کا جو فرق ہے. آج خود اس کا اوپر کو اٹھنا, اور جب انسان کے اعمال صالح اس کے ساتھ مل جائیں تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے, یہی ہے جو رفاقت ہے خدا کی اور بندے کی. آئیے ذرا پہلے اس خارجی کائنات کو دیکھیں. انسان کی دنیا کے اندر تو اور بات ہے, خارجی کائنات کے اندر آپ دیکھیں گے بہت کچھ خدا نے پیدا کیا. پہاڑ ہیں, دریا ہیں, درخت ہیں, ستارے ہیں, چاند ہیں, بہت چیز ہے, یہ سب کچھ ہے. لیکن ان کے ساتھ جب انسان کا ہاتھ لگ جاتا ہے, وہ پتھر کی چٹان کو تاج محل بنا دیتا ہے. چٹان ورنہ چٹانی خدا کی بنائی ہوئی سنگ مرمر بھی کیوں نہ ہوگی, قیامت تک پڑی رہے گی, وہی پتھر کی چٹان ہوگی, پہاڑ پہاڑ رہے گا. گلاب کا پھول معلوم نہیں شروع میں کس میں یہ کیسے یہ آ گیا گلاب کے پھول میں, کم از کم 600 قسم کے گلاب کے پھول تو 2-3 سال ہوئے کیٹیگری آئی تھی ولایت کی, کتنے بنا دیے. ہمارے یہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں تو یہاں بھی موجود رہتا ہے, بنایا چلا جا رہا ہے. پتھروں کو تراش تراش کے اس میں پوشیدہ خدا بنا کے سامنے لے آتا ہے, پہاڑوں کو کیا بنا رہا ہے, دریاؤں سے کیا کام کر رہا ہے. یہ کائنات کے حسن میں جتنا نکھار پیدا ہوا ہے اس نے تو صرف مٹیریل دیا تھا, اس کو عجیب عجیب سانچوں میں ڈھال کے آپ دیکھیے کیا کچھ بناتا چلا جاتا ہے. یہ تو میدان ہی اقبال کا تھا, بڑے حسین انداز خدا اور بندے کا. خدا کی طرف سے یہ چیز جو اس کا کچھ تقریبی پہلو بھی تو اس کے اندر ہے نا, یعنی یہ اگر اتنی بڑی حسین عمارت بنا سکتا ہے تو ایک دم سے یہ تاج محل, یہ بھی تو چیز ہے نا. اس مکان میں یہ پیارے نقش میں ہے. خدا اس کے اس قسم کے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کس قسم کی چیزوں کو تقریبی پیدا کرتا ہے. اسی کے الفاظ جہاں رہا تو جک آب و گل آخریبن. میں نے یہ ساری دنیا جو تھی ایک آب و گل سے, سارے انسان جو تھے ایک ہی مٹی سے میں نے پیدا کیے. تو ایران و تاتار و جنگ آخریبی, تو نے انسانوں کی اس طرح تقسیم کر دیتا ہے, یہ افغانی, یہ تورانی, یہ ایرانی, یہ ہندی, یہ افغانی, یہ مصری, یہ تم نے کیا کر دیا اس کو. منز خاک پولاد ناب آفریدم, میں نے مٹی کے اندر لوہا پیدا کیا, فولاد پیدا کیا. تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی, تم نے اس سے تلواریں بنائی, نیزے بنائے, ڈھالے بنائے, یہ کچھ کر دیا. قبر آفریدی نہال چمن گا, میں نے درخت پیدا کیے, تم نے کلہارا پیدا کر دیا. کفت ساختی تائر نغمہ جنگا, چہکنے والے پرندے کے لیے تم نے سفر سے کوئی پنجرے بنا دیے, کیا دیا تم نے. سن لیا اس نے, دیکھا کہ نہ کیا. زیر لب سبقات جرت عرض معاف ہو, یا انسائیت کی زبان میں جان کی امانتا ہوں جسے کہتے ہیں, تو میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں. یہ ٹھیک ہے, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہنے لگے یہ کہنا چاہتا ہوں, تو شاب آفریدی, رات اور رات کی تاریخیں تیری پیدا کی ہوں, تو شاب آفریدی, چراغ آفریدی. جواب ہوا میں نے, تو شاب آفریدی, چراغ آفریدی. سفال آفریدی, مٹی کا ڈھیر ہی تم نے پیدا کیا نا, اگا آفریدی. خوبصورت پیالہ میں بیابانوں کو سارو راغ آفریدی, یہی کہہ رہے ہو نا. صحرا میدان پہاڑ, یہ کچھ تو نے بنایا. خیابانوں گلزاروں باغ آفریدم, یہ کچھ میں نے بنایا. مارانم کہ اسنگ آئینہ نے کہا تھا نا, میں نے پتھر بنایا, تو نے پتھر بنایا, میں نے پتھر سے آئینہ بنایا. مارانم کہ از زہر نوشینہ سازن, تو نے زہر بنائی, میں نے اس کو ممد حیات بنائی. حضور کیا انسان, یہ ہے مقام انسان. اور یہ تو پھر بھی اس نے کاشکی میں کہا ہے, دوسرے وقت میں دوسرے جگہ, اور ذرا تھوڑا سا تو انداز ہے اور کر رہا ہے بہادور جابرے لادار, کہ حضور قصور وار غریب الدیار ہوں, لیکن اقبال کے ایک ایک لفظ میں جسے تلمیحات کہتے ہیں نا, تلمیح کے معنی ہوتا ہے کیا خوبصورت الفاظ یہ عرب بھی استعمال کر. یہ اشارے سے کسی قرآن کی آیت, کسی بڑے واقعہ, کسی حادثہ کی طرف شعر میں یا نثر میں یا لفظ میں اشارہ کر دینا, بات نہ کھل کے کہنا, بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے. قصور وار آدم کے متعلق تو ہے ہی ہے کہ اس نے غلطی کی, اس نے قصور کیا, تو قصور وار بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. غریب الدیار نکالا ہوا, غریب الدیار, ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے, کچھ قیمت ہی نظر نہیں آتی. انسان بھی قصور وار بھی ہو, غریب الدیار بھی ہو, وطن سے نکال دیا ہوا اشتہاری مجرم. کہا جی یہ ٹھیک ہے, حیثیت تو میری یہی ہے, لیکن حضور ذرا غور فرمائیے کہ تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. خرابہ, یہ کسان جانتا ہے خرابہ کسے کہتے ہیں. جی قصور وار غریب الدیار ہوں, لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد, میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے آباد. میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ, وہ تیرا جہان بے بنیاد, میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے. اور حضور مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. اب آیا اپنی دنیا کی طرف, خارجی کائنات کے باہر. مقام شوق, شوق اور ذوق اور آرٹ اور یہ جتنی چیزیں, یہ تو باہر کی دنیا کی ہے ہی نہیں. مقام شوق کے قدسیوں کے بس کا نہیں, انہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں ڈراؤ. حضور قصور وار غریب الدیار ہوں, لیکن ذرا اس طرف بھی تو توجہ فرما دیجیے نا, کہ میں کیا, دیکھتے ہیں کہ کیا تعلق ہے خدا اور انسان کا، کیا رفاقت ہے. اقبال نے تو وہ جو میلاد آدم ہے اس میں یہ چیز کہی تھی. انسان کے متعلق جو بڑی خصوصیت خدا کے بعد اس کائنات میں حاصل ہے وہ اس کا اختیار و ارادہ ہے. چھوٹے پیمانے پر یہ خدا بن گیا. وہ اپنے ہاں یہ کہتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں اپنی مشیت کے مطابق. یہ کاز انسان کے متعلق ہے. اے ملو معاش ہے تم اپنی دنیا میں تم اپنی مشیت کے مطابق کام کرو. کتنا بڑا مقام ہے یہ اختیار و ارادے کا. اسی کے متعلق یہ کہا کہ جب اس کو وہاں سے دنیا میں بھیجا گیا. تمثیلی انداز ہے نا، ڈرامائی انداز قرآن میں ہے. اقبال میں بڑا خوبصورت ہے وہ باب قیام مشرق میں انسان کا آدم کا جنت سے دنیا کی طرف آنا. دوسرے مقام پہ اس کے متعلق کہا ہے کہ گفت یزداں، سنو جا تو رہے ہو تم دنیا میں، گفت یزداں کہ چنی نس کو چنی خواہد مان، کہ جیسا میں نے بنایا ہے وہ ویسے کا ویسا رہے گا. یاد رکھو اس بات کو، جا تو رہے ہو وہاں لوازنا نہیں. گفت آدم کہ چنی نس کو چنا خواہد مان، بالکل نہیں، یہ ایسا ہے ایسا ہو کے رہے گا. کر کے دکھا دیجیے اس نے. اب دو چیزیں اس کے اندر آئی کہ اگر یہ اپنے اختیار و ارادے کو تقریب کی طرف استعمال کرتا ہے تو وہ جو خدا نے پہلے کہا تھا کہ میں نے تو صرف لوہا ہی بنایا تھا اور تو نے شمشیر و تفنگ و تیر بنا کے کچھ تو خون بھی شروع کر دیا، یہ بھی ہے. اور دوسری طرف یہی ہے کہ اسی لوہے سے شمشیر بنا کے اگر ظالم کا گلا کاٹتا ہے تو پھر یہ خدا کا رفیق بن جاتا ہے. ایسا رفیق جو ہم روز کہتے ہیں کہ کہا یہ ظالم ظلم کیے چلے جاتے ہیں، وہ خدا کیوں نہیں ان کا گلا کاٹ دیتا. وہ کہتا ہے جہاں وہ ظلم کرنے والے کو بھی اختیار دیا کہ اپنی قوت اور اقتدار کو جس طرح جیتا استعمال کر، اور دوسری طرف ہم نے شاہد شمشیر کو بھی اختیار دیا تھا کہ شمشیر مظلوم کے سینے میں نہ گھونپو، ظالم کا گلا کاٹو. جب یہ ظالم کا گلا کاٹتا ہے تو خدا کا رفیق بنتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ اتنا اجاج اپنے ظالمین. یاد رکھو ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، تو وہ اس کی کھیتی کو خود نہیں اجاڑنے آتا. مظلوم کی مدد ان انسانوں سے کرتا ہے جو اس کے رفیق بنتے ہیں. کتنے مقام میں نے کہا اس موضوع کے اوپر تو پوچھے نہیں، کتنا کچھ کہا جاتا. میرا تو عمر بھر کا یہ موضوع رہا ابھی نہ رہتے، اس کی رفاقت تو حصے میں نہ آئی، لیکن اس کے جو رفقا بنے تھے ان کی حسین زندگیاں تو سامنے آ گئی. سنیے کس طرح یہ اس کا رسیم، اس کا پروگرام اس کے ہاتھوں کس طرح دلے کار آتا ہے. یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے جو روز ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ صاحب ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بعد بڑھتا جا رہا ہے، قلب و نفس بڑھتا جا رہا ہے، کوئی ان کو لگام نہیں دینے والا، خدا بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. روز یہ اعتراض ہے، خدا نے خود کرنا ہوتا تو تمہیں سارے اختیار بنا کے بھیجتا ہی. ابھی وہ آتی ہے جس میں کہتا ہے کہ کتنا حصہ ہم کرتے ہیں اور کتنا تمہارے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں. یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ ظالم ظلم کیے چلا جا رہا ہے. سورہ النساء کی آیت 75 جماعت المومنین مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، وہاں جا کر اپنی مملکت کی قائم کی. اگر کہ دورہ میں چھوٹے سے پیمانے پہ تھی، اقتدار کی قوت بھی حاصل کی. مکے میں پیچھے بھی رہ گئے. آپ سوچ لیجئے کہ مکے کے دشمن جو پیچھے رہ گئے ہیں مسلمان، ان کے ساتھ کیا نہ کرتے. تو وہ زمانہ تھا جہالت کا، یہ پوری سی جماعت وہ قریش اتنے بڑے. آج آپ تھوڑی دیکھیے کہ جو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے انڈیا کے اندر، جب وہ وہاں رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو مکے میں رہ گئے تھے ان کے بڑے مظالم تھے، ان کے مظالم سے وہ خدا کو پکارتے تھے کہ ہمارے لیے کچھ کر، ان ظالموں کی بستی سے نجات دلا. ہمیں خدا کو پکار رہے تھے. سنیے عزیزان من، الفاظ خدا کی طرف سے مدینے کے مومنین سے کہا جاتا ہے، مسلمانوں سے، کہ وہ مالا تم لا تو قاتل فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے, اٹھتے کیوں نہیں ان کی مدد کے لیے؟ وہ خدا سے برائے راست کہہ رہے ہیں, ابھی وہ الفاظ آتے ہیں, خدا قادر مطلق ہے, تو کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ بستی کی بستی کو غرق کر دے؟ وہ نہیں کرتے. مدینے والوں کو کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اٹھتے نہیں ہو ان مظلوموں کی مدد کے لیے؟ لفظ ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. کہا سنتے نہیں ہوں کہ وہ کس طرح سے پکار پکار کے ہم سے کہہ رہے ہیں, ہم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری کوئی مدد کر, اس ظالموں کی بستی سے نکال, کوئی ہمارا حامی و مددگار بنا, کوئی دم ساز ہمارا بنا, یا اللہ کچھ کار ہمارے لیے. خدا مدینے کی جماعت مملکت اسلامیہ یا ان جماعت سے کہتا ہے وہ سنتے نہیں ہو, وہ ہمیں کس طرح سے پکار رہے ہیں تم بیٹھے ہوئے؟ کیا بات ہے, انسان کا مقام یہ ہے, عظیم آیت ہے یہ, الفاظ غور طلب ہے کہ سنتے نہیں ہو وہ ہمیں کس طرح سے, ان کی آہوں کو وہاں تمہارے کانوں تک نہیں, ہم کو پکار رہے ہیں, وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کار, اور تم بیٹھے ہوئے کان لپیٹ کے آپ سنتے ہی نہیں ہو. تو ہمارے جیسے ہوتے تو وہ کہتے نا کہ سرکار کہہ تو وہ آپ سے رہے ہیں کہ بلا تو ہی ساری گالی پہنتا ہے وغیرہ, یہ کی گل ہوتی ہو کہ تمہیں کہہ لو کہہ رہے ہیں تم ساڑھے والے ڈال دیتے, کیا بات ہے, آپ بے دس ہو گئے معاذ اللہ, قادر مطلق ہیں تو کیجیے, کرنا نہیں چاہتے تو ہم سے کیوں کہتے؟ کبھی نہ سن پڑا کہ ترک گئے جواب, انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ساڑھے واسطے کر دیا, ہاں سنتے نہیں ہو وہ ہمیں کس طرح سے, ہم داری سے پکار رہے ہیں مدد کے لیے, تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اس سے نہیں, دیکھتے ہیں رفاقت, دیکھتے ہیں انسان کا مقام, کس حسین انداز میں حضرت عمر نے وہ یہ لوگ سمجھے تھے قرآن کو, یہ سمجھے تھے مقام کو, یہ بات جو کہی ہے بڑی گہری ہے. اپنے دور خلافت میں آپ نے کہا تھا ان لوگوں سے ایک دفعہ کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے سپرد کیا کام ہوا ہے خدا کی طرف, کہا میرے ذمے یہ فریضہ ادا ہوا ہے کہ میں جو دعائیں تم خدا کو کرتے ہو خدا تک نہ پہنچنے دوں, راستے میں اس تک پہنچی تو اس نے بھی تو مجھے کہنا ہے, تو میں یہ لمبا کہتا تو بڑا عجیب فکر ہے. ایک تو یہ غالب جو ہے انسان کا خدا کا وہ بتایا, دوسرے یہ بتایا کہ اگر تمہاری کوئی ضرورت رکی رہے گی تو تبھی خدا تک تم دعا کرو گے نا, جن کی تو ضرورت رکتی نہیں ہے وہ تو خدا کو دعا ہی نہیں کرتا, تو میں روک کے تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں, تمہیں خود ہی ضرورت نہیں رہتی دعا کرنے کی. اور آگے یہ کہ اگر واقعی خدا تک تم دعا پہنچاتے ہو تو اس کے معنی تم میری شکایت کرتے ہو, کیونکہ اگر میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں جو خدا نے میرے ذمے لگائی ہیں تو پھر ضرورت نہ ہے, میری دعا تو تمہاری کے معنی ہے, میری شکایت تم کرتے ہو تو میں اپنی شکایت وہاں تک پہنچنے دیتا ہوں, میں پہلے تمہارا کام کر دیتا ہوں, میرے کام بڑھنے دے رہا, میرا درخواست آپ نے ہو گیا ابھی تو کیسے, میرا فریضہ یہ ہے, انسان کا فریضہ یہ ہے کہ کسی مظلوم کی دعا کو خدا تک نہ پہنچنے دے, خود ہی یہاں آپ دیکھتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا, اس کے پروگرام اس کے ہاتھوں سے, ہاتھوں سے تو اس کے ہوتے ہیں کیونکہ معاملہ ہوتا ہے یہاں تو من شدی من تو تم لادا, جب یہ اٹھتے ہیں مظلوم کی مدد کے لیے, ظالم کے سینے میں خنجر بھونکتے ہیں, اس کا گلا کاٹتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, اس سے تیر چلاتے ہیں, وہی اس میں کیا تھا, تم نے تیر بنایا تم تیریں بنائی, میدان بدر کا میدان ہے, اتنا بڑا عمار کا ہے, وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے, دشمنوں کے سر کٹ رہے ہیں, تیر چلائے جا رہے ہیں, پتہ ہے وہاں کیا کہا جا رہا ہے, 8/17 لگے وہاں اس میدان جنگ کے اندر, ٹھیک ہے تمہاری تلواریں ان کے گلے کاٹتے ہیں کیوں تمہارے تیر چل رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے ہم کر رہے تھے, رما رمایتا اس رمایتا بلا سن اللہ رما, تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم تیر چلا رہے تھے. من تو سدم تو من شدی من تن سدم تو جا شدی تا قسمم ہوئے بعد ازی من دیگرم تو دیگری. تلواریں ان کی سامنے نظر آ رہی ہے کہ گلا کاٹ لیا, وہ کہتے ہیں انہیں تم نہیں بتا ہم کاٹ, تیر ٹھیک ہے تمہاری کمانوں سے نکل رہے ہیں ہم نکال رہے ہیں. کافر کی یہ کیفیت ہے, عمل صالح جو ان جماعت کے مومنین کا اس کو وہ خود اپنے کام کر کے ٹکا رہا. جنگل میں ٹینکریوں کی گٹھی لی تھی اور اس کو زور سے مار دیا تھا, اور اس کے بعد وہ سارے جتنے دشمن تھے ان کی آنکھوں میں جا کے وہ ٹینکریوں لگی اور وہ سارے اندھے ہو گئے اور میدان سے بھاگ گئے. ٹینکریاں مار کے اگر اس طرح سے فتح حاصل کرنے کی عقیدہ دکھا جس جماعت کو اس کا کریڈٹ کیا جاتا ہے, اور یہ چیز ہمارے لیے اس وقت ہنسنا کیسے بند کی ہماری ٹینکریاں اس طرح سے ہم کا نہیں کرتے بات ہی ہو اس کے تو مانے تیر اندازی تم تیر نہیں چلا. بے شک دیکھنے والوں کے نگاہوں کے اندر وہ تیر تمہاری کمانوں سے نکل رہے تھے. آہا غالب میں کچھ کم نہیں رہتا تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ناز کی دنیا میں شاید ہی اس قسم کا شیر مقام جو ہے آدم انسان کا نہیں حضور کا مقام. تیر قضا غل تیر قضا ہر آئینہ در سرکش حق اس, یہ کس قضا اور تقدیر سے تیر جو ہیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ خدا کے ترکش کے اندر ہوتے ہیں. وہ ترکش ہوتا ہے اس میں تیر رکھے جاتے ہیں, یہ ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ قضا کے تیر خدا ہی کے ترکش میں ہوتے ہیں. اما کشاد کمان ہے محمد لیکن وہ محمد کی کمان کے ذریعے نکلتے ہیں تو پھر نشانے پہ جا کے لگتے ہیں, ورنہ وہ ترکش کے اندر پڑے ہوئے رہ جاتے ہیں. اما کشاد کمان یہ مقام محمد علیم ایمان خدا کے تیر قضا جو ہے کمانے محمدی سے نکلتے ہیں تو نشانے پہ جا کے لگتے ہیں ورنہ اس کے ترکش میں پڑے کے پڑے رہتے ہیں. یہ ہے رفاقت. اسی لیے حضور نے جیسا میں نے عرض کیا ہے آخری لفظ حضور کی زبان مبارک رکھے کہ بلر رفیق و لحالا جا رہا ہوں میں اپنے رفیق سے اما کشادیاں یہ مقام. یہاں تک کہ اور آگے بڑھ کے خدا نے آپ کو معلوم ہے یہ حدیبیہ کے اندر جو بیعت رضوان جسے کہا جاتا قرآن نے کہا تھا بڑا سخت مقام آیا تھا مکے پہ باہر جب روک دیا تھا مکے والوں نے وہ وقت نہیں تفصیل میں جانے کا, تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہم تو ہوئے ہی نہیں ہیں ہمیں ساتھ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. سیدھی گل جو مسلمان نال کہو تھوڑے جو کوئی مسلمان ہوا میرے سے سیدھی گل ہے مسلمان کے گھر جانے مسلمان ہو مسلمان ہونا جو ہوتا بھی ہے نا وہ جسے ہم کہتے ہیں غیر مسلم میں وہ ہلکا اسلام میں وہ شامل ہو گیا دائرہ اللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ بڑی بات کہے گا تو اچھے کل میں یا وہ آمن تو بلّا ہے وہ ملائکہ تھے یہ پڑھ لی ہے وہ ہو گیا تو یہ تو نہیں ہوتا. یہ تو ایک اقرار نامہ یا معاہدہ یا عہد نامہ ہے خدا اور بندے کے درمیان. وہ یہ عہد نامہ جیسے آج کی اصطلاح میں بڑے اسٹیمپ پیپر کے اوپر دستخط ہوتے ہیں دونوں سے ان اللہ یشتر من المومنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ معاہدہ. یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنی جان اور مال آپ کے ہاتھ بھیج دی لکھ دیا یہ اس نے کہا ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی اس نے بھی لکھ دیا دونوں کے دستخط ہو گئے یہ مسلمان ہو گیا. کوئی ہوا ہے ہم نے تو مسلمان بیچ دیا ہوتا پھر یہ جان اور مال تو اس کے پاس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت تک کے لیے جب تک ہم آواز نہ دیں رکھو ابھی کرو حفاظت بھی کرو. اب یہ ہمارا ہو گیا ہے تمہاری حفاظت میں رکھا ہوا ہے جب ضرورت پڑے گی آواز دے لیں. تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر وہاں ضرورت پڑ گئی مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے گئے تھے, انہوں نے شہید کر دیا ہے اور وہ امڑ آ رہے ہیں جنگ کے لیے. یہ گئے تھے صرف حج کے ارادے سے, وہاں مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ وہ تو آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے, تو بڑا ہی جنگ صرف مرحلہ. اس مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو معاہدہ ہوا ہوتا ہے مومن اور خدا میں اس کی تجدید کی کہ آؤ وہ وقت آ گیا تجدید بیعت, جسے کہتے ہیں خوش فجر رضوان کے نیچے. یہ بیعت تو اب حضرت صاحب کی بیعت ہوتی ہے نا, جس میں کچھ نذرانہ ان کے لیے شیرینی باقیوں کے لیے جانی پڑتی ہے اور بیعت ہو جاتی ہے. فلاں کی بیعت, یہ بیعت تو بیعت ہی ہے کہ جو اپنے آپ کو بیچ دینا ہے وہاں سے یہ بات. اس مقام کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آئیے تجدید بیعت کے لیے, وہ جو تم نے کہا ہوا طریقہ انتہا تھے گا. اب بھی یہ چیز کی کیا ہاتھ لا استاد, کیوں کیسی کہیں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں, اب بھی سودا کیا جاتا ہے جہاں پختہ وہاں یہ چیز ہوتی ہے. یہی اس کا ایک محسوس طریقہ ہوتا ہے اس چیز کا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا. تو وہ نیچے ان کا ہاتھ ہوتا تھا, اوپر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے. کہا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ رسول, یہ جو آ کے تیرے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے وہ تجدید بیعت کرتے ہیں, لفظ یہ کہہ لیجئے, یہ تیرے ساتھ معاملہ نہیں یہ کر رہے, یہ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, ہماری بیعت کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اب یہ معاملہ ہوا کہ نہیں صاحب, ہاتھ تو نیچے ان کا ہے اوپر رسول کا ہے. کہنے کے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہاتھ ہے بظاہر تمہارا ہی ہاتھ نظر آتا ہے, لیکن تم تو ہمارے نمائندے ہو, یہ خدا کا ہاتھ ہے تمہارا ہاتھ نہیں. آپ دیکھتے ہیں رفاقت کے تعلقات کہاں تک جاتے ہیں. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفنی کار کٹا کار صاحب. بندہ مومن کا ہاتھ جب خدا کا ہاتھ بنتا ہے تو حدود بشریت کے اندر رہتے ہوئے خدا کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے. خدا لم یزل کا دست قدرت کی زبان تو ہے, یہ ہے 48/10 آج تک ید اللہ نے فوقا ہے جی. بات یہ کہہ رہا تھا عزیزہ نے مان الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح, خدا کے نظریات حیات اقدار زندگی جو اس نے دی ہیں ان میں ان کے امکانات ہیں کہ وہ بڑھ پھول کر پھل کر نہایت خوشگوار وہ پھل دیں. سورہ ابراہیم میں ہے غالباً کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتے چلے جائیں گے, زمانے کی بھی قید نہیں ہے کہ قدر اول کے زمانے میں تو قرآن نے یہ پھل دیے تھے اب اس کے بعد نہیں دے سکتا. یہ ہر دور میں ہر زمانے میں جب بھی اس بیج کو کوئی بوئے گا عمل صالح اس کی آبیاری کرے گا تو یہ اسی قسم کے پھل دے گا جس قسم کے پھل اس نے ایک دفعہ دیے تھے. شرطیں دونوں ہیں, بیج بھی وہ ہو اور عمل صالح اس کے ساتھ میں. بیج تو وہ محفوظ کر دیے اس نے قرآن کے اندر, وہ تو موجود ہے, لیکن اگر وہ بیج کسان کی بوری میں بند پڑے رہے تو پھر تو پھل نہیں دے سکتے. پھر وہ یہ گمراہی پیدا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں کے اسلامائزیشن کی جو سکیمیں ہیں, نوجوان طبقہ ہمارا دیکھ رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی نتیجہ تو نکل نہیں رہا تھا, معاشرہ اور زیادہ خراب ہوتا جاتا ہے. ساری دنیا میں لگے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اس سے بدقسمتی سے نتیجہ وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ سر اسلام نے یہ اب صلاحیت ہی نہیں رہی کہ وہ ہمارے زمانے کے تقاضوں کو یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکے. یعنی ان کے نزدیک وہ بیج جو ہے وہ اس زمانے میں تو صالح بیج تھا, اس میں وہ پودا اگ گیا, اس میں سے اب یہ جو بیج ہے ان سسری کھا گئی ہے, یہ ٹوہرا لگ گیا ہے, لیکن پنجابی سے پہلے اب یہ اس قابل نہیں رہا, دیکھ لیجیے نہیں اگ رہا نہیں پھل دے رہا, یعنی یہ میں نے عرض کیا, میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ اس کا نقصان یہ پہنچا ہے کہ اس سے پہلے تو پھر بھی بھرم بنا ہوا تھا, یوں کہیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ اب اسلام کے بیچ میں یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ اس طرح سے خودگواہ شجر طیب بنے اور پھل بھی دے. دیکھ پائیے کیا چیز تھی دوسری ساتھ اس کے, والعمل الصالح ہو جیسا ہو کسان کا وہ جو پورا پروگرام ہے نا وہ ساتھ ہونا چاہیے جب یہ پھل دیتا ہے. اگر یہ نہیں اگ رہا ٹھیک ہے, ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ بیج کا نقص نہیں ہے, ہم اس پہ محنت نہیں کر رہے جیسے کہ کسان کو کرنی چاہیے, تو کیا اگر یہ پھر اس طرح سے رہے تو بس پھر کھیر ختم ہو گئی خدا کی, تو کیا ہم نے خدا کو بے بس کر دیا کہ تیرے پروگرام وہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر ہم ساتھ نہ دیں گے تمہارا؟ یہ تو ساتھ اس نے کہا ہے الہِ یسعد الکلم الطیب, یہ تو اس کا ایک مثبت افرمیٹیو ایک اعلان ہے کہ کلمۃ طیب جو ہے وہ اس کی طرف چڑھ رہے ہیں, خواہشی طرح سے کیوں نہ ہو, جیسے پہاڑ کی چوٹی کی کران پہ کوئی چڑھتا ہے بلندیوں کے اوپر مشقت سے صحیح سست رفتاری سے صحیح وہ چڑھ رہے ہیں, یہ ہے اصل چیز جو اس میں آئی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے, آج بھی موجود ہے اور وہ یہ کچھ کر رہے ہیں, لیکن فرق کیا ہے یہ ہے عزیزہ نے من دیکھنے کی 32 اور 5 32 بٹا 5. افسوس ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سی پھر کا دیں یہ رس لے کر مجبور بھی تو آ رہی ہے ایک دم غیر معذے کو لگتا کس میں وہ اس سلسلہ کائنات کے متعلق بتاتا ہے. سلسلہ کائنات عزیزہ نے من اولی پہلے تو وہی کہ وہ نتھنگ نیس سے آدم سے وجود میں آیا, وہ وجود میں آیا ہے, سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ وہ ہیولہ کس قسم کا تھا, کبھی آئیں گی وہ آیات میں بتاؤں گا قرآن کس طرح سے ان چیزوں کی تشریح کرتا کہ گیشیز کا نیبولا اس قسم کا تھا, اس قسم کا یہ. پھر اس میں سے یہ آہستہ آہستہ اس کا پروگرام جو تھا ارتقائی منازل طے کرتا ہوا, وہ ارتقا کے اندر خود دفت اوپر چڑھنا ہے. سائنس کی تحقیقات یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اولی مرحلے سے لے کے جو آج تک زندگی نے اپنے ارتقائی منازل طے کی ہیں, ہر نئی منزل پچھلی منزل سے اونچی بھی ہے, زیادہ حسین بھی ہے, زیادہ مفید بھی, یعنی یہ ترقی کرتی چلی جا رہی, اوپر آ رہی ہے, پیچھے کی طرف نہیں جا رہی, اوپر اٹھتی ہوئی چلی جا رہی. لیکن وقت کتنا اس میں لگتا ہے وہ تو ہمارے اعداد و شمار جو ہیں وہ تو بے بسی ہو جاتے ہیں, یہ کہیے کہ ان کا جو ارتھمیٹک ہے کروڑوں اربوں با ہم کو یہیں تک کہنا, تو وہ تو اس سے بھی زیادہ پھر ان کو وہ لائٹ ایئر بنائے انہوں نے, اتنا اتنا وقت لگتا ہے. لیکن یہ تحقیق آج ہو چکی ہے کہ ابتدا سکیم خدا کی اس کائنات کی تخلیق کی جس درجے میں تھی وہاں سے یہ جو آگے آ رہی ہے تو اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے, بلند ہوتی چلی جا رہی ہے, ارتقائی منازل طے کر رہی ہے لمبے لمبے عرصے نہیں صحیح 32 بٹا 5 یدبر الامر من السماء الى الارض. خوبصورت ایک ایک لفظ عزیزہ نے مان عالم امر آپ کو معلوم ہوگا نا, جہاں یہ پلان ہوتا ہے خدا کا, نقشہ بنتا ہے, ارادہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے وہ اس اپنے ارادے کو جب پھر پریکٹیکل شیپ دینا چاہتا ہے خدا, عملی شکل میں اس کو ڈھالنا چاہتا ہے, تو وہ ارض سے شروع کرتا ہے. ارض کے معنی ہوتا ہے پستری مقام, اس سکیم کا جو سب سے نچلا مقام ہے وہاں سے وہ شروع کرتا ہے. یہ دبدر فالو, میں نے کہا تھا آپ کو تدبیر اور تدبر کے معنی فالو اپ کرنا کسی سکیم کو, کیا بات ہے الفاظ ہیں وہ فالو اپ کرنا. پھر ہوتا کیا ہے یہ, اب یہاں آپ دیکھیے انسان کا ہاتھ نہیں لگ رہا, وہی اس کا امر آ رہا ہے زمین پہ آ رہا ہے, ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. پھر وہ سین ہوئی ہے اپنی مقرر منزل کی طرف اٹھتی چلی جا رہی ہے. ابھی اس وقت سے میں نے بتاؤں گا اٹھتی چلی جا رہی ہے, لیکن اس طرح کہ اگر کہا جائے نا کہ ایک دن میں اس نے یہ فاصلہ طے کیا, یہاں کہا ہے کہ تمہارے حساب و شمار سے یوں سمجھو جیسے ہزار سال میں کیا, دوسری جگہ ہے یوں سمجھو جیسے پچاس ہزار سال میں کیا. وہ یہ بلندیوں کی طرف جا رہی ہے لیکن تمہارے حساب و شمار سے اتنا اتنا لمبا وقت لگ جاتا ہے, طویل المیاد ہے, اتنا لمبا وقفہ جو درمیان میں اس کے آتا ہے, لیکن چڑھ رہی ہے. اور تیسرا لفظ اس میں آ گیا پھر بلندی کے لیے الہ یا سعود, تو ایک لفظ تھا سعود, پہاڑ کی گھاٹی کے اوپر مشقت کے ساتھ رستہ رستہ چڑھتے چلے جانا, لیکن سیدھی ہے. عمل الصالح ہو یرفع ہو, دوسرا رفع آ گیا, کسی کو بلند کرتے چلے جاؤ. یہاں وہ ارتقائی منازل ہیں جو بتدریج یہ چیزیں طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. بائی سٹیجز سائنٹسٹ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. عزیزان من یا عروج عرج, اس کے معنی ہوتے ہیں سیڑھیوں کے ذریعے سے ایک ایک ڈنڈے پہ قدم رکھ کے اوپر جانا. عزیزان من سے تو بعد یہ قرآن ہے. تین لفظ ہیں ان کے اندر, بلندی کا جو بنیادی پہل مضمون ہے وہ ہے اس کے اندر, لیکن بلندی کے متعلق تینوں زیادہ جو یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ بڑے سے بڑی ریسرچ جو ہے وہ یہ الفاظ استعمال کرے. وہ تو جنگل پیلس ہی کہتا ہے کہ ہماری بس قسم کی کہ ہماری زبان میں لفظ ہی دوسرے نہیں ہیں, کہاں سے لائے ان کے ترجمے. یار جو ہے یہ جو ارتقائی مناظر بائی ایولیوشن جو اوپر جا رہی ہیں یہ چیز, اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھے. یہ عرج جو ہے یہ تیسرا لفظ آیا بلندی کی طرف چڑھنے کا, لیکن سیڑھیوں کی طرف اوپر چڑھے, یہیں سے لفظ معراج ہے. معراج کہتے سیڑھی کو, سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھتا ہوا وہ چلا جاتا ہے ہمارا امر اپنی منزل کی طرف جو ہم نے مقرر کی ہوئی ہے اس کے لیے. پھر بات آگے درمیان میں یہ عجیب کون تھی ان پڑھ, ہمارے یہاں تو سیڑھی ہوتی ہے, سیڑھی کے ڈنڈے ہوتے ہیں بس, ان کے ہاں یہی ڈنڈے جب کوئی اوپر چڑھتا ہے تو اس کو وہ درجات کہتے ہیں, وہی مدارج درجہ جس کو کہتے ہیں درجات کہتے ہیں انہیں ڈنڈوں کو, جب وہی نیچے اتر رہا ہوتا ہے نا تو انہیں ڈنڈوں کو یہ درکات کہتے ہیں, کیونکہ درجہ تو اس وقت کہنا چاہیے جب یہ اوپر جا رہے تب وہ نیچے آ رہا ہے تو وہ لفظ کیوں استعمال, وہی ڈنڈے دو طرح استعمال ہوتے ہیں. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. تو کہا کہ اگر تمہارے اعمال صالحہ انسانوں کے ہمارا ساتھ نہیں بھی دیتے اور ہمیں وہ جلدی سے اوپر نہیں چڑھاتے تو فرق اتنا پڑتا ہے کہ تمہارا ہاتھ ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ پچاس پچاس ہزار یا ہزار ہزار سال کی منزل تمہارے اعداد و شمار کے لحاظ سے گھنٹوں اور دنوں میں طے ہو جاتی ہے, اور تم اگر ساتھ نہیں دیتے ہو تو یہ نہیں کہ ہم بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں, وہ جو ہمارا نظریہ زندگی ہے جس میں امکان ہے اوپر چڑھنے کے وہ اپنی رفتار سے بھی چلتا چلا جاتا ہے, وہ روبہ ترقی ہو اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے, وہ تمہارا محتاج نہیں ہے, تم محتاج اس کے ہو. لینا چاہتے ہو پھل اس سے اٹھو کوشش کرو. وہ یورپ کے وہ نرسری والے چوبیس گھنٹے میں جو پھول آپ چاہیں چوبیس گھنٹے میں تیار کر کے آپ کو دے ہی نہیں دیتے, ان کا انتظام یہ ہے دنیا میں جہاں کہو وہاں پہنچا دیتے ہیں. یعنی جتنی بڑی بڑی پارٹی اور ویڈنگ میں یہ کچھ ہوتا ہے نا یہ چیز ہے ان کے یہاں کا لٹریچر آیا, وہ وہاں انہوں نے اس قسم کی نرسریز پیدا کی. آب و ہوا اپنی وہاں اس طرح سے وہ رکھتے ہیں شیشے کے وہ دیبند کچھ رکھے ہیں ان کے اندر تازہ پھول اگا دیتے ہیں ہر قسم کا چوبیس گھنٹے میں, اور پھر ان کے یہاں خود چارٹر سسٹم ہے ہوائی جہازوں کا وہ بھیجتے ہیں دنیا کے ہر جگہ. وہی پھول جو چھ مہینے میں اگنا تھا
वो 24 घंटे में उगा देते हैं।
वो खुदा की जो स्कीम है ना, उसमें तो वो हजार हजार पचास पचास हजार साल का दिन लगता है। तुम अगर साथ दे देते हो तो फिर 24 घंटे में फूल उग सकता है तुम्हारा। ये जो चीज है ये है फर्क। और वो इसलिए लंबे लंबे उसके दिन इसलिए है, अजीजा ने मान उसमें मरना नहीं है ना, छेती तो उन्होंने कह दिए जिन्हें मरना होता है। तो जिसमें मरना नहीं, 50,000 साल का साल हो गया तो एक दिन हो गया था, या लखा वर्ष एक दिन हो गया था, या थोड़ी उम्र का नहीं है कोई बात। कहते तुम तो ऐसे नहीं, ये अजीजा ने मान अगली आयत है उम्र के मुतालिक जो आई है, क्या बताऊं कहां आयतें हैं और क्या क्या रक्त है। उम्र की आयत आगे आ गई है भाईजान, ये बात है जितनी सस्ती रफ्तारी अख्तियार न करो कि कोई बात नहीं हो जाएगा। हम तो ये कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तुम नहीं अफोर्ड कर सकते। हवस को है निशाते कार क्या, निशाते कार क्या न हो मरना तो जीने का मजा क्या। वो कहता है वो अपनी रफ्तार से चला जा रहा। इसके लिए आपको अजीजा ने मान इस 13-1400 साल की तारीख आलम पर निगाह रखनी चाहिए, दुनिया की तारीख के ऊपर। जब इस्लाम का जहूर हुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहूर हुआ है, ये जो थे कलिमुत तैयब, उसके साथ जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दस्त को बाजू ने इसको उठाया है, जब चंद दिनों के अंदर अंदर दुनिया में इंकलाब आ गया, ये क्या हुआ? वही जो खुदा की स्कीम थी जिसका एक एक दिन हजार हजार साल का था, इनके दस्त बाजू से यरफाऊ, इन्होंने जब उसको संभाला दिया, ऊपर करना किया, तो इनके हिसाब और शुमार के दिनों से वो बुरे काल आ गए। ये इतना सा जो इंकलाब किस किस्म का आता है, क्या बात है उसकी, है तो वो गजल का ही शायद रियाज सर आजादी। सद साला दौरे चरख था सागर का एक दौर, सद साला तो उसके हिसाब से था ना, सद साला दौरे चरख था सागर का एक दौर निकले जो मैं कहते थे तो दुनिया बदल गई। इंसान उसके कलिमात तैयबा को जब इंतहा की तरफ ले जाता है, अपने हाथों से ये जब ले जाता है, तो उसके बाद जब ये निकलता है बाहर तो दुनिया बदल जाती है। जीवन दुनिया भर के मुअर्रख जो है अंगुष्ठ का धंधा है कि ये इंकलाबी अजीम इतने थोड़े से अरसे के अंदर आ कैसे गया, आ ऐसे गया कि कलमा तैयब थे वो, और उसको यरफा अमल सालेह ने ये किया था, उसके बाद अमल सालेह अलग हो गया तो वो बेकार नहीं बैठ गया, उसका सूरज उसी तरह से चढ़ता है, अब कोई इंसान जहां ना रहे वो चल रहा है उसी तरह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो आलमगीर इंसानियत के जितने नजरियात थे, जरा उनसे निगाह डाल दी, वक्त है नहीं मेरे पास इतना ज्यादा, इशारा सिर्फ सर तक मलूकिए हा उसे मोनार्की कहिए, ऑटोक्रेसी कहिए, शख्सी हुकूमत कहिए, सारी दुनिया का चलन मुसलमा, पता नहीं लाखों सालों से ये मुसलसल चला आ रहा था, किसी को जेन में भी नहीं आया था कि इसके सिवा कोई दूसरा और भी अंदाजे हुकूमत हो सकता है मुसलमा। इन्होंने आके ये पहले को नजरिया जिंदगी जो कलमा है तो ये ऐलान किया, मा काना लिबशरिन किसी इंसान को हक हासिल नहीं है दूसरे इंसान की ऊपर हुकूमत करे, बहुत बड़ा ऐलान है अजीम, कहा यह कलमा तैयब है। वहाँ इंसानी दस्त बाजू ने इसको ऊपर उठाया, चंद दिनों के अंदर आपने देखा कैसर और किसरा तक की शहनशाहियत खत्म करके रख दी मुठ्ठी भर अरबों ने, और आपने यहाँ वो निजाम कायम किया कि जिसके अंदर किसी इंसान को हक हासिल न रहा कि दूसरे इंसान के ऊपर हुकूमत अपनी करे, और उसके बाद ये जो अमले सालिया था ये अलग हो गया, आपके खुद आपके हाँ ही मलूकियत आ गई सबसे पहले तो बारह, आप हो कोई भी हो जो भी उसके साथ छोड़ देगा उस कले में तैयब को, उसकी हालत यकसा हो जाए।
آپ غور کیجئے کہ 1300 سال کے اندر آپ نے تو پھر وہ سہارا نہیں دیا اس کے کلمہ طیب کو، لیکن وہ کلمہ طیب جو ہے اپنے زور درود سے جو بڑھتا چلا آ رہا ہے، آج ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ملوکیت، آٹوکریسی، ڈکٹیٹرشپ، آمریت بدترین انداز حکومت ہے. ابھی وہ وہیں پہنچی ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے. کس نے بتایا ہے ان کو؟ میں اسے زمانے کے تقاضے کہا کرتا ہوں، اور کوئی مناسب الفاظ نہیں ہمارے لیے جو ہم کہیں. انسان کے وہی تو دیتی ہے آپ کو وہ اقدار جن میں انسانی فکر کا دخل نہیں ہوتا. وہ اقدار موجود ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس کی طرف نہیں جانتے تو عقل کا ایک طریقہ ہوتا ہے تجرباتی، ٹرائل اینڈ ایرر. وہ ایک طریقہ اپنے لیے تجویز کرتی ہے، چلتی ہے، تجربہ کرتی ہے، اس کے اوپر عمل کرتی ہے، ہڈیاں توڑواتی ہے، میں کہا کرتا ہوں خون کی دریا بہاتی ہے، اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر کوئی دوسرا طریقہ اپنے لیے اختیار کرتی ہے. اس میں پتا نہیں کتنی صدیاں لگ گئی، پھر تجربہ کرتی ہے، غلط ہوتا ہے پھر اور دیتی ہے. یہ ہے اپنے انسانی کا طریقہ کار. اس کے سوا اپنے انسانی کچھ کر نہیں سکتے. یہ چیز پہلے دن اس کو کہہ دیا گیا کہ مدوکیت جو ہے بدترین نظام ہے، مشاورت کا انتظام بشرطے کہ وہ اقدار خداوندی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے دیا جائے، بہترین نظام. یہ تو وہی دیتی تھی، انسانوں نے اس کو نہ دیکھا اور اس طرف چلے گیا. دنیا میں آج دیکھیے آپ، مدوکیت کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہے تو اسی قوم میں ہے جس نے دنیا کو کہا تھا کہ مدوکیت حرام ہے. ظہور اسلام کے وقت دنیا کا نقشہ یہ تھا، رنگ، نسل، زبان، خون، وطن، ان کی بنا کے اوپر انسانوں کی تقسیم ہوئی ہوئی تھی. کوئی تو خدا نے کہا تھا میں نے تو ایک بنایا تھا آدم، تم نے کس طرح سے تقسیم کر، ساری دنیا میں یہ تقسیم ہوئی. ساغر کے ایک دور نے آ کے یہ بتا دیا، یہ تقسیم باطل ہے، انسان صرف انسان کی عقیدے سے واجب تقسیم ہے. وہ روم کا صہیب مزدور ہو یا حبش کا غلام، یا وہ مکے کا عمر ابن خطاب کیوں نہ، قریش کیوں نہ، بلال کیوں نہ، تمام انسان ہونے کی حیثیت سے واجب تقریب. اور اس کے بعد ہم نے اس طریقے طیب کو چھوڑ دیا. رنگ، نسل، زبان، وطن، اس کی زبانوں کے اوپر مسلمان تقسیم ہوئے، وہ تقسیم ہوئے، ساری دنیا بھی تقسیم ہوئی. ساری دنیا نے اپنے عقل کے تجرباتی طریق سے وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ قومیت اور نیشنلزم بدترین چیز ہے. آپ آج یورپ کے لوگوں کی چیخوں پکار کو سنیے، وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ساری جنگیں جتنی دنیا میں ہو رہی ہیں، صرف یہ جو حدود کے اندر ہم نے مقید کر رکھا ہے انسانوں کو، یہ اس کی وجہ سے ہے. عالمگیر انسانیت کی تاریخیں چل رہی ہیں دنیا کے اندر. کس نے ان کو یہ بتایا؟ وہ خدا کا امر جو 50,000 سال یا 1,000,000 سال کے ایک ایک دن میں آگے بڑھ رہا تھا، ہماری اب آپ کی کاریگری نہیں ہے، اس کے اندر آ رہا. وہ دنیا کو چیخ رہی ہے اور ہم ان گروہوں کو اور مضبوط کیے چلے جا رہے ہیں. کوئی اجتماع بھی آپ کے یہاں عالمگیر ہو، جن کو آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا، یہ امتیاز وہاں ہر جگہ موجود ہوتا ہے، یہ اس قوم کا جھنڈا، یہ اس قوم کا نمائندہ، یہ کچھ قوم کا، ہاں ملت اسلامی، امت واحدہ. یہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں؟ اس زمانے میں نظام سرمایہ داری ساری دنیا کا نظام تھا، تصور میں بھی نہیں ہوتا تھا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام بھی ہو سکتا. انہوں نے ایک ساغر کے دور میں یہ چیز بتا دی. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ چیز بھی اپنے پاس رکھے. یہ اس کا حق ہے جس کو اس کی ضرورت ہے. ایک نظام دیا، چند دنوں کے بعد ہم نے اس سالے بیج کو چھوڑ دیا اور بدترین قسم کے نظام سرمایہ داری اپنے ہم نے راج کرتے چلے. یار آج دنیا کس نتیجے میں پہنچ رہی ہے؟ ये मार्क्स ने कहाँ से लिया था कि हर शख्स अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम करे और उसकी जरूरत के मुताबिक उसको दिया जाए। कुरान का ये फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, किसने उसको इस नतीजे में पहुंचाया? जमाने के तकाजे, वहां तक नहीं पहुंच रहे तो वेलफेयर स्टेट तक तो सारी दुनिया पहुंच रही है ना। पूरे इस्लाम के जमाने में मजहबी पेशवाइयत मुसलमा, मजहब पेशवाइयत के बगैर तसव्वुर में भी नहीं आता। यहाँ सागर के एक दौर ने ये आके बताया कि खुदा और बंदे के दरमियान कोई हायल नहीं हो सकता। खुदा ने अपना कलाम अपने कवानीन नाफिज किए, सारे इंसानों के बराए रास्त इनका इतलाक होगा, कोई मजहबी पेशवाइयत नहीं है। आपने ये करके दिखा दिया, आपके सदर अजल के जमाने में ये नाम ही कभी आपने सुना? मौलाना उमर खद्दाम और मौलवी अबू बकर से भी ये कि जंग बदर का मामला पेश आया तो उलमाए कराम ने बैठ के फतवा दिया कि इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहीं किसी हिस्ट्री में किसी तारीख में खत्म किया, फिर ये बीज आपने छोड़ दिया कलमा चाहिए। सबसे सख्त किस्म की पेशवाइज जो है आपने, दुनिया इससे अलग होती चली जा रही। यूरोप ईसाइत जिसका मदार ही चर्च के ऊपर था साहब, उसकी रेफॉर्मेशन में उन्होंने चार दीवारी के अंदर उनको महबूस कर दिया कि साहब ठीक है अभी जान नहीं हमारी छूट सकती, ना से पिंजरे में रहो, हम तुम्हें दाना पानी यहाँ देते जाएंगे, साढ़े मामले दखल ना दो, हमें इंसान की हैसियत से जीने दो, यहाँ आपका कोई फैसला इंसान के कुरान की हैसियत से नहीं। ये क्या इस तरह से जा रहा है? जितने भी इज्तमाही जिंदगी के गोशे हैं अजीजान, उनको आलमगीर इंसानियत की तारीख के सामने की रोशनी ने निगाह डाली है। ज़ुहूर इस्लाम के वक्त में क्या क्या थे इज्तमाहियत के निजाम इंसानों के, इस दौर में हमने उसको छोड़ा और किस तरह से वो गैर महसूस रफ्तार जिसको वो कुरान कह रहा है ना, दर्जा बदर्जा एक एक डंडा करके ऊपर को उठ रहा है, किस तरफ जा रहा है? इलाह है या सहदो, 1000 साल में इंसानियत का कोई कदम अजीजा ने मान ऐसा नहीं उठा जो उस मंजिल के खिलाफ ले जा रहा हो इंसान को। उनको इसका एहसास हो या ना हो, ना भी हो, क्या जरूरी है कि एहसास? कितनी बार हम दिन में सूर्य को कहते हैं तेरा शुक्रिया तूने रोशनी दी, जरूरत नहीं है, रोशनी से मुस्तफीद तो हो रहे हैं। जहां जहां ये चीज जो आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं, क्या है वो? बड़ा अजीम है, हर कुजा दीनी जहाने रंगो रूप, जिन कुछ डाल दिया, हर कुजा दीनी जहाने रंगो भू, दुनिया में जहाँ कहीं तू कोई रंगो भू का एक गुलशन देख रहा है, जहाँ के आज खाकश गुरुए आरजू, आहा इस किस्म का गुलिस्तान जिसकी मिट्टी से इंसानी आरजुएं बेदार होती हैं, जहाँ कहीं तुम्हें ये नजर आए याद ए नूर मुस्तफा उड़ा बहास, या इसका इतराफ तो कर लेगा कि ये सब कुछ हमने दिया है नूर मुस्तफा से दिया है, या हम अंदर तलाश है मुस्तफा, या उसकी तलाश में है। इसमें सबसे ज्यादा महरूम सबसे ज्यादा बदकिस्मत कौन कौन सी है जो मुस्तफा के नाम के साथ अपने आप को मंसूब कर रही है? ना हमारी किसी खाक के अंदर आरजू बेदार हो रही है, न कहीं हमें निगाह मुस्तफा से कोई रोशनी मिली है, न हम तलाश है मुस्तफा के अंदर है, लेकिन इसमें न मुस्तफा का कुछ बिगड़ता है न खुदा का कुछ जाता है। सूरज निकलने के बाद जो आंखें बंद करता है अपने आप पे जुर्म करता है, जो आंखें खोलता है वो रोशनी से मुस्तफीद होता है। नाम ले या ना ले वो तो बजे सलील हमीद है, वो तंग नजर नहीं है कि तूने नाम मेरा नहीं लिया मैंने तुम्हें देखा। दुनिया किधर जा रही है अभी? याद नूरे मुस्तफा हो रहा बहा गया, या हम रोज अंदर तलाश है मुस्तफा, इले है या फादुल कलम तैयब, देर क्यों लग रही है? इसलिए कि वल अमल सवाले हो यार, इंसानों के अमाल साले है, अगर जिसको थोड़ा सा भी सहारा نے تو پھر یہ تمہارے حساب و کتاب سے حساب و شمار سے یہ پھل دینے لگ. یہ ہے سر, وہاں یہ چیز نہیں ہے. وہ اپنے فطری تقاضوں کی روح سے جو اس نے کہا تھا کہ سما یور جو ہے وہ خدا سے ایام خدا سے دنوں کی رفتار سے وہ چل رہا ہے, جا رہا ہے اسی طرف. سارے انسانیت عالم انسانیت جا رہی ہے اسلام کے خلاف. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. بڑا دعویٰ, ہم نے یہ نظام کائنات بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے, اور اس کی ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نظام اور ہیں یہ سب کا غالب آ جائے گا. آج جو ہم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے, ہم تو سب سے پست ہیں. یہ کیسے غالب آ رہا ہے؟ یہ وہی جو خدا کی رفتار ہے, یہ اس اصول کے مطابق غالب آ رہا ہے. سارے نظام جتنے بھی اس وقت چلے آ رہے تھے دنیا کے, سارے یا مٹ چکے ہیں یا مٹنے کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کی جگہ وہ نظام دے رہا ہے کہ جو خدا نے قرآن میں رسول اللہ کی بات میں ثابت دیا تھا. یہ ہوگا اگلا سبھی پڑھی ہوں. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ہوا یبور. اور جو پھر کیا بات ہے, فریب دیتے ہیں جو اس معاملے میں. انکار کرنے والوں کی بات نہیں کی, پورے بندے انکار کرنے والا تو پتا کہ دوسری سمجھ جائے گا. فریب دیتے ہیں جو نام یہی رکھتے ہیں. کچھ یسمعون جو قرآن نے پچھلی آیت میں کہا تھا, کوئی شکل و خوراک بھی اسی قسم کی رکھتے ہیں. رسمی طور پہ فارملزم کے طور کے اوپر وہ شاعر بھی استعمال اس طرح سے کرتے ہیں. یہ دھوکہ ہے لوگوں کو کہ یہ وہی شجر طیب ہے, کلمہ طیب ہے جو خدا نے دیا تھا جس کو ہم بو رہے ہیں. یہ فریب دے رہے ہیں. ہاں فریب دے رہے ہیں تو ہمارا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ سوال ہی نہیں. گہم عذاب ان شریف, بڑی سخت سزا میں رہے, بڑے جہنم کے اندر زندگی بسر کریں. نار اللہ المقدہ چلہ تتلو علی سفاہ, اس آگ میں کہ جو دلوں کو لپیٹ دیا کرتی. عزیزہ نے من ذرا سوچیے اپنے سمیت, کوئی قلب بھی آج, کوئی دل بھی آج کسی مسلمان کا آپ کو ملتا ہے کہ جو آج کے اضطراب کے اندر عذاب میں موجود نہ ہو؟ جہاں دو مسلمان ملتے ہیں ہمیشہ پہلی بات ان کی مرثیہ ہوتی ہے, جواب نہ پڑتا کیا ہو گیا ہم. اور اب تو ہو گیا نہیں, اب تو یہ ہوتا ہے کیا ہوگا, یہ کیفیت ہو گئی, کیا صورت ہو گئی. عذاب ان شدید. اور پھر کیا یہ پھر یہ فریب انگیزیاں جو ہیں یہ رہیں گی اسی طرح؟ کسی نے کہا مکر اولائے کا ہوا ضرور. اس قسم کی حق کے خلاف حدلہ فریبیاں مکاریاں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی. اس دوران میں عذاب میں رہیں گے, آخر کا مرض ناکامی اور تباہی ہو. ایک ہی آیت ہم نے دی, لیکن اگر میں یہ جو قرآن کا انداز ہے اس کو سمجھانے میں کچھ بھی کامیاب ہو گیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہمارا جو ہے یہ بار آیا. سورہ فاطر کی آیت گیارہویں آگے دیں گے, اس میں اس کی عملی مثال بھی ہے کہ وہ پروگرام جو خدا کے امر کے تابع چلتا ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے, اور آگے پھر انسان کا جہاں دست بازو آتے ہیں وہ اگر ساتھ دیتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے, ساتھ نہیں دیتے تو یوں ناکام رہتا ہے. ادر وائز وہ اپنے طریق کے اوپر چلتا ہے. ایک نمونہ مثال ہے, اسے ہم ربنا تقبل منا.